الله جل جلاله وتعالى شأنه. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا أشد حبا لله. محبت محبت تو کرتے ہیں سبھی، محبت محبت تو کرتے ہیں سبھی، محبت محبت نہیں جس میں شدت نہیں، محبت محبت نہیں جس میں شدت نہیں. تو محبت اور عشق اس وقت تک زیادہ کارآمد نہیں جب تک اس میں شدت نہ ہو. شدت، جیسے مثال کے طور پہ ہم کاروبار کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، تو زبردست شدت پائی جاتی ہے اس کے اندر. اگر ہم نوکری پہ آفس جاتے ہیں 9 to 5، پرائیویٹ نوکری ہو اور وہ کمپنی والے بول دیں بھائی اگر 9 کا مطلب ہے 9، آپ کو صرف 5-10 منٹ اوپر سے ملیں گے، نہیں تو کراس لگ جائے گا. تو کیا ہوگا، اب 3 کراس کے بعد سیلری آدھی کٹ جائے گی آپ کی. تو چونکہ پیسے سے محبت ہے، دنیا سے محبت ہے، تو پھر شدت دیکھنے والی ہوگی. لوگ پھر آنن فانن بائکوں کو صبح ہم دیکھتے ہیں، گاڑیوں میں بائکوں پہ لوگ تیزی کے ساتھ دوڑ رہے ہوتے، پتہ چل جاتا ہے کہ دیر ہو رہی ہے اور یہ جلدی پہنچنا چاہ رہا ہے ٹائم پہ، کیونکہ کہیں تنخواہ نہ کٹ جائے. تو دنیا کے معاملے میں تو ہماری محبت اور شدت بہت قابل دید ہوتی ہے. اسی طرح کاروبار کے معاملات ہوتے ہیں، اس میں بھی ہم دیکھ لیں کہ کھانا بھی ہم صحیح طرح سے نہیں کھاتے، فرض نمازیں بھی چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ کاروبار ہم کو پیارا ہے، اس میں شدید محبت پائی جاتی ہے. یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے رہیں. اسی طرح اپنی خواہشات نفسانی کو دیکھ لیں. ہم کپڑے لینے جاتے تو اچھے سے اچھا کوشش کرتے ہیں کہ اچھے سے اچھے مہنگے کپڑے، خوبصورت کپڑے ہم لیں، شدید اعلیٰ کپڑے ہم لیں. 10 کپڑے چھانٹنے کے بعد پھر ہم ایک اس میں سے انتخاب کرتے ہیں. شادی کا جب معاملہ آتا ہے تو پھر ہم 10 لڑکیوں کو دیکھتے ہیں جو نوجوان ہوتے ہیں، کہ بھائی کوئی اچھی لڑکی ہو تو پھر شادی کریں گے. ہر اکثر لڑکیوں میں لوگوں کو عیب نظر آتے ہیں، منع کر دیتے ہیں، یہ ایسی یہ ویسی. خوب اعلیٰ سے اعلیٰ معیار رکھتے ہیں ہر چیز میں، اعلیٰ معیار محبت عشق ہم رکھتے ہیں، ہائی کوالٹی کا. لیکن یہ ساری چیزیں بہت زیادہ ہمارے اندر پائی جاتی ہیں اور جائز بھی ہے، کوئی اس میں حرج بھی نہیں ہے. لیکن بھائی اللہ پاک نے اصول بتا دیا کہ ساری چیزیں جو ہیں تم کر رہے ہو اعلیٰ کوالٹی کی، سب چیزوں سے محبت کر رہے ہو، اور یہ ساری چیز بھی میں ہی دینے والا ہوں. لیکن یاد رکھو، جو مومنین متقین جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں، جو میرے خاص بندے ہوتے ہیں، وہ اشد محبت مجھ سے کرتے ہیں. اشد محبت، شدید سے جو چیز زیادہ ہوتی ہے وہ اشد کہلاتی ہے. جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی فلاں چیز کی مجھے اشد ضرورت ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں مجھے فلاں چیز کی شدید ضرورت ہے. تو شدید سے زیادہ جو چیز ہوتی ہے، بہت زیادہ، وہ اشد کہلاتی ہے. اس کے بعد کوئی دوسرا لفظ نہیں ہے عربی گرامر کے حساب سے. تو اللہ پاک نے اشد کا لفظ استعمال کیا. مطلب کیا، ہمارے پیارے مرشد عارف باللہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پیاری اس کی تشریحات بیان فرمائی کہ ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچوں کی محبت بھی جائز محبتیں بھی جو ہیں، یہ بھی اللہ پاک نے رکھی ہیں اور یہ بھی جائز ہیں. ان سے بھی محبت آدمی کرے، کاروبار کی، پیسے کی، گاڑی بنگلے، ان چیزوں کی بھی محبت اللہ نے ہی رکھی ہے. اللہ نے خود فرمایا قرآن پاک میں کہ ہم نے یہ دنیاوی چیزوں کی محبت تمہارے دل میں ڈالی ہے. لیکن اب ہمارا فن اور ہمارا کھیل یہ ہے کہ ساری محبتوں کے اوپر اللہ کی محبت کو غالب رکھنا ہے. یعنی حضرت پالا رحمۃ اللہ فرماتے تھے اگر ہمیں دنیا کی چیزوں کی 100% محبت ہے، اپنی دکان کی، کاروبار کی، تو جائز ہے 100% محبت. لیکن ہمارا کمال، ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ 100% اگر ہمیں دنیا کی محبت ہے تو 1% اپنی محبت کو 100% سے بڑھا لیں اللہ کی محبت کو، تو 101% اللہ کی محبت ہم کر لیں، تو انشاءاللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ کا مفداق بن جائیں گے اور ہم نے اللہ سے عشق اور محبت کا قدا کر دیا. 101% اللہ کی محبت، 100% دنیا کی محبت، کتنی اچھی بات ہو گئی نا بھائی. تو یہ چیز ہے. تو کیا بات ہو رہی تھی، والذین آمنوا اشد حب اللہ. تو یہ ہے محبتوں کی قسمیں، یہ ہے محبتوں کی قسمیں. تو یہ نہیں کہا جا رہا کہ اللہ کی محبت ایسی کرو کہ بیوی کو مت دیکھو، بچوں کو مت دیکھو، ماں باپ کو مت دیکھو. نہیں بھائی، آدمی خوب کھائے پیے، گھومے پھرے، عیش کرے، لیکن ساری محبتوں کے اوپر اللہ کی محبت کو غالب رکھے. اب اس کی دلیل کیا ہے بھائی، ہر انسان کہہ سکتا ہے الحمدللہ میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، میں تو قرآن پاک بھی پڑھتا ہوں، میرے تو داڑھی بھی ہے چہرے پہ، یا فلاں فلاں میں دینی کام بھی کرتا ہوں اور میں اللہ سے محبت کرتا ہوں. تو ہر دعویٰ اپنے پیچھے دلیل رکھتا ہے، ہر دعویٰ اپنے پیچھے دلیل رکھتا ہے. اس کا ایک پیمانہ دیا ہے حضرت والا رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ بھائی دیکھو ہر چیز جو ہے وہ ایک پیمانہ ہوتا ہے اس کو ناپنے کا. اب کیسے پتہ چلے کوئی بندہ کہ واقعی اس نے الذین آمنوا اشد حبا للہ کا مصداق بن گیا ہے؟ یہ اس کی پہچان یہ ہے کہ دو کام ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات میں سے، ایک ہے کرنے والے کام ایک ہے نہ کرنے والے کام، ایک کرنے والے کام کہلاتے ہیں کہ یہ کام کرو، یعنی نماز، قرآن، ذکر، اذکار، حج، عمرہ، زکوٰۃ ادا کرنا، یہ ساری کرنے والے کام ہیں. اور پھر اس کے بعد اللہ کے دوسرے احکامات یہ ہیں کہ یہ کام نہیں کرنے، یہ کام نہیں کرنے، یعنی گناہ کے کام نہیں کرنے. تو جو آدمی نہیں کرنے والے کام بھی کر رہا ہے، یعنی کرنے والے کام بھی کر رہا ہے، اور جو اللہ نے منع کیا ہے کام مت کرنا ان سے بھی بچ رہا ہے، تو وہ انسان واقعی اللہ والذین آمنوا اشد حب للہ کا صحیح مصداق بن گیا، اور اس نے اللہ کی محبت کا حق ادا کر دیا. مثال کیا ہے، ایک اچانک کوئی آدمی ہو اور وہ بغیر باشرہ بھی ہو، ہم تو بے دین لوگ بھی فی الحال ابھی بات ہی نہیں کر رہے، جو نماز قرآن ذکر اذکار بھی کرتا ہو، اور پھر اچانک سامنے سے کوئی حسینہ آ جائے، حسینہ کوئی آ جائے بہت حسین، اور اللہ کا اسے حکم کیا ہے کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم و یحفظوا فروجہم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی باز نگاہوں کی حفاظت کریں اور شرم گاہوں کی حفاظت کریں. اس وقت اگر اسے اللہ کا حکم یاد رہا، اس نے اپنی نگاہیں نیچی کر لیں اور وہ کہیں سائڈ سے گزر گیا بغیر دیکھے، دل توڑ لیا لیکن خدا کے قانون کو نہیں ٹوٹنے دیا، دل توڑ لیا لیکن خدا کے قانون کو توڑنے نہیں دیا، تو اس نے اس بات پر عمل کر لیا. دل تو بہت چاہ رہا تھا کہ دیکھوں، کیونکہ نفس میں اٹھتا ہے انسان کے ایک تقاضا گناہ کا، کبھی کوئی عورت گزرے، کوئی لڑکی گزرے، تو نفس کے اندر چاہے کتنا ہی انسان متقی ہو تقاضا ضرور اٹھتا ہے. بڑے بڑے اولیاء اللہ کو بھی تقاضے اٹھتے ہیں، بس ان تقاضوں پر عمل نہ کرنے سے غم ملتا ہے، گناہ کے تقاضوں پر عمل نہ کرنے سے دل کو تکلیف ہوتی ہے، غم ملتا ہے. بس جو یہ لوگ غم کا مزہ اٹھا لیتے ہیں اور اس غم کو پی لیتے ہیں، وہ ولی اللہ بنتے ہیں. اولیاء اللہ بننے کے لیے گناہوں سے بچنے کا غم اٹھانا اور گناہوں سے بچنے کی تکلیف اٹھانا اور گناہوں سے بچنے کا غم پینا، یہ اولیاء اللہ کی خوراک ہے، اس سے ولی اللہ کا مٹیریل پیدا ہوتا ہے. تو بات یہ ہوتی ہے کہ آدمی نظروں کی حفاظت جس نے کر لی اور گناہ سے بچنے کا غم اٹھا لیا، اللہ کے مولا کے قانون کو نہیں ٹوٹنے دیا، اپنے دل کو توڑ لیا، تو واقعی یہ دلیل ہے اس چیز کی کہ یہ اللہ کا عاشق ہے اور اشد محبت رکھتا ہے. اسی طرح کہیں شادی بیاہ میں، تقریبات میں کہیں جانا ہے، اب کیا ہوا، وہ قریبی رشتہ دار ہیں، کہنا بھائی آنا ہے آپ کو، اب وہ زبردست پریشر پڑ رہا ہے مخلوق کا. اب اس میں کیا ہوگا کہ اب وہاں پتہ چلا مووی تصاویر بھی بنیں گی، مخلوط ماحول ہے اور میوزک بھی ہوگا، ساری چیزیں خرافات ہوں گی، اب گناہ کی مجلس ہے. اب نبی پاک ہمارے پیارے آقا دو جہاں امام الانبیاء خاتم النبیین سرکار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد کا خلاصہ ہے کہ ایسی مجلس جہاں اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں وہاں مت جاؤ. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ کوئی مولوی صاحب نہیں کہہ رہے، کوئی صوفی صاحب نہیں کہہ رہے، کوئی بزرگ نہیں فرما رہا ہے، یہ رسول اللہ امام الانبیاء جن پر ہماری جان، مال، عزت، آبرو سب قربان، وہ فرما رہے ہیں کہ مت جاؤ وہاں پر ایسی جگہ جہاں کھل کے اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو. شادی کا نام نہیں لیا آپ اسلم نے، ایسی مجلس، ایسی گیدرنگ، اب وہ چاہے کوئی بھی ہو، یہ سن دعاؤں کی آپ اسلم کی بلاغت ہے الفاظوں کی کہ ایک لفظ میں ساری چیزیں قیامت تک کی نہیں بتا دی. کوئی بھی گیدرنگ، کوئی بھی جگہ جہاں اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں وہاں منع کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مت جاؤ. اب پبلک کا پریشر آؤ، والدین کہہ رہے ہیں چلو، فلاں رشتہ دار کہہ رہے ہیں بھائی تم نہیں آئے تو اچھا نہیں ہوگا، ملنا چھوڑ دیں گے، ناراض ہو جائیں گے ہم، دوست احباب تنگ کر رہے ہیں، فون آ رہے ہیں. اب یہ ہے ٹکراؤ، یہ ہے آزمائش، یہ ہے کشش، اب پتہ چلے گا یہ کتنا اللہ کا عاشق ہے. والذین آمنوا اشدو اس کو کتنا حاصل ہے، اس کو اپنا اللہ پیارا ہے یا اس کو اپنا دل پیارا ہے، اسے خالق زیادہ پیارا ہے یا مخلوق زیادہ پیاری ہے، اسے اللہ کو راضی کرنا ہے یا مخلوق کو راضی کرنا ہے. اب یہ ٹکراؤ شروع ہوگا، یہ ٹکراؤ شروع ہوگا. بس اس ٹکراؤ میں، اس کشمکش میں جو آدمی اللہ کی بات کو مانے گا اور مخلوق کا دل توڑ دے گا لیکن اللہ کو ناراض نہیں کرے گا، اس نے اللہ سے ڈرنے کا، اللہ سے محبت کا پیدا کر دیا، اور یہ بندہ اشد محبت کا حامل ہے. میں تو کوئی دوسری دلیل نہیں بنتی، والذین آمنوا اشد حب للہ کی، اور کوئی اس کا دوسرا رستہ نہیں، اس کی پہچان بس یہ بتا دی. باقی بھائی اگر کوئی ان باتوں پر عمل نہیں کر رہا تو کوشش کرے، اللہ سے دعا کرے، اللہ پاک مجھے اپنے عاشقین میں تو شامل فرما لے. تو اشد محبت جو ہے بھائی وہ ہمیں حاصل کرنی ہے اللہ کی، بغیر اشد محبت کے بغیر ہم دین پر عمل نہیں کر سکتے، صحیح طرح سے سمجھ لیے. جب تک اشد محبت نہیں ہوگی ذکر کی مجلس میں بیان میں نہیں آنا ہوگا، جب تک اشد محبت نہیں ہوگی تو سردیوں میں فجر میں اٹھ کے ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈال کے وضو کرنا یہ ایک مصیبت لگے گی، سارے کام نظر بچانا مصیبت لگے گی، تقوی سے رہنا مصیبت لگے گی، شادیوں میں نہ جانا مصیبت لگے گی، عذاب لگے گا، گھبراہٹ، بے چینی پیدا ہوگی، وحشت طاری ہوگی اگر آدمی بغیر عشق یہ سارا کام کرے گا. لیکن وہی اللہ کے قلب کے چند قطرے اگر ہمارے قلب کے اندر اللہ کی محبت کے آ گئے تو پورا دین آسان لگے گا، سارے گناہوں سے بچنا آسان ہوگا، سارے اعمال کرنا آسان ہوگا، یہاں تک کہ جان دینا آسان ہو جائے گا. حضرت والا ہمارے اللہ ہمارے مرشدین کی کامل مغفرت فرمائے، کیا پیارا شعر فرمایا، جانے جانا سے جب پیار ہو جائے گا، کس سے؟ اللہ کو فرما رہے ہیں جانے جانا، جانے جانا سے جب پیار ہو جائے گا جان دینا آسان ہو جائے گا، جان دینا آسان ہو جائے گا، کب؟ جانے جانا سے جب پیار ہو جائے گا، یہ پیار ہی تو نہیں ہو رہا اللہ سے. اب بھائی یہ جو اللہ سے محبت، پیار اور عشق جب تک نہیں ہوگا، اس وقت تک دین پر عمل کرنا، تقوی سے رہنا ہمیں کافی بھاری اور بوجھ معلوم ہوگا. حضرت والا رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ دیکھو بھائی، ایک گاڑی ہے 0 میٹر، آپ نے شو روم سے نکلوائی، بہترین گاڑی ہے، لیکن اس میں پیٹرول ایک قطرہ نہیں ہے. آپ اس میں سیلف لگا لگا کے آپ تھک جاؤ گے، اس کی بیٹری بیٹھ جائے گی، لیکن وہ گاڑی نہیں چلے گی. 0 میٹر اچھی گاڑی، کیونکہ آپ نے اس کے اندر پیٹرول کا تو ایندھن سورس ڈالا ہی نہیں، تو کیسے چلے گی؟ اس میں پیٹرول تو ڈالو، پھر ایک سیلف مارو، فر کر کے چلے گی. اب پیٹرول نہ ڈالو اور دھکا لگاتے رہو تو دھکا گاڑی تم کتنا چلاؤ گے؟ ایک وقت آئے گا کہ تم تھک جاؤ گے، تمہاری زبان باہر آ جائے گی لٹک کے. تو دھکے سے گاڑیاں نہیں چلتی. تو فرمایا اسی طرح دین پہ چلنا اور معاملات کو لے کے چلنا، تقوی سے رہنا، ہر وقت با خدا رہنا، یہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ کی قلب کے اندر شدید عشق محبت کا پیٹرول نہیں ہوگا. دھکا اسٹارٹ نہیں چلے گی. 2-4 دن تو آدمی چل لے گا، لیکن 2-3 دن کے بعد وحشت ہوگی، گھبراہٹ ہوگی، کہے گا نہیں یار چھوڑو، مزہ نہیں آ رہا، بور ہو رہی ہے، طبیعت میری بڑی عجیب سی ہو رہی ہے، چلو یار فنا گناہ کر کے آئیں. کیونکہ وجہ کیا ہے کہ اس کے قلب میں اللہ کی محبت نہیں ہے، اللہ کا عشق وہ نہیں رکھتا دل کے اندر. تو جب حضرت والا رحمۃ اللہ یہی فرماتے تھے کہ پہلے لوگوں کو کوشش کرو اللہ کے عشق میں مقید کرو، ابھی ان سے گناہ چھڑانے کی بات مت کرو، کہ گناہ چھڑانا، حرام لذتوں کو منہ سے کھینچنا یہ بڑا مشکل ہے، ایسا ہے جیسے شیر کے منہ سے بوٹا چھیننا، تو شیر اتنی آسانی سے تیار نہیں ہوگا وہ بوٹا چھنوانے کے لیے. تو حرام لذتیں چونکہ پرانی ہمیں لگی ہوئی ہیں اور خوگر ہیں، تو اس کا آداب تبلیغ بھی حضرت والا رحمۃ اللہ فرماتے تھے، پہلے لوگوں کو اللہ کی محبت میں غوطہ زن کرو، اللہ کا عاشق بنانے کی فکر کرو، اللہ کے انعامات، اللہ کی محبت دلوں میں لوگوں کے ڈالا کرو. ان کو براہ راست فوراً مت بولو بغیر عاشق بنائے کہ بھائی یہ کرو وہ کرو فلاں گناہ چھوڑ دو، تو اتنا آسان نہیں ہے، لوگ بتک جائیں گے. تو پہلے ان کو اللہ والوں کی صحبتوں میں لے کے جاؤ، ان کو اللہ کا عاشق بناؤ. جب صحبتوں میں جائیں گے، اللہ کا عشق کے خطرے ان کے قلب میں آئیں گے، تو پھر گناہ چھوڑنے کے لیے ان کو کہنا نہیں پڑے گا کہ بھائی فلاں فلاں گناہ چھوڑ دو، کہنا نہیں پڑے گا، خود بخود سارے گناہ انشاءاللہ چھوڑ دیں گے، کیونکہ اب وہ عاشق بن چکے. تو صحبتوں میں سب سے بڑا فائدہ جاننے کا یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے قلب کے اندر اللہ کا عشق آنے لگتا ہے. تو یہ جو عشق کی جو کیفیت ہے، حضرت والا فرماتے تھے کہ یہ دھکا اسٹارٹ گاڑی نہیں چلتی، تھک جاؤ گے، تو جب تک قلب کے اندر عشق اور محبت کا پیٹرول تمہارا نہیں ہوگا. اب گاڑی میں بھائی ہم پیٹرول ڈلواتے تو پیٹرول پمپ لے کے جاتے ہیں نا، اسٹیشن ہے نا، یہ تو نہیں ہے پیٹرول کہاں سے ڈلوائیں گے، یہ تو نہیں چلے گا پرچون والے کی دکان بھائی اس میں پیٹرول ڈال دو، وہ کہے گا بھائی گدو بندر لے کے جاؤ، یہ کہاں پیٹرول مانگنے ہیں. تو بھائی پیٹرول اگر چاہیے تو پیٹرول پمپ ہمیں جانا پڑے گا، فلنگ اسٹیشن جانا پڑے گا، وہاں سے پیٹرول ڈلے گا. تو اسی طرح اللہ رب العالمین نے اپنے عشق اور محبت کے کچھ اسٹیشن بتا دیے کہ ان اسٹیشنس پہ جاؤ گے، ان فلنگ اسٹیشن پہ جاؤ گے تو تمہارے قلب کے اندر عشق اور میری عشق اور محبت کا پیٹرول آ جائے گا، ایندھن آ جائے گا، اس کے بعد تمہارے عشق کے پیمانے جو ہے وہ مکمل ہو جائیں گے. دلیل قرآن پاک کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو. تقوی کہاں سے ملے گا؟ کونوا مع الصادقین، جو سچے لوگ ہیں، اولی اللہ مراد ہیں، مفسرین فرماتے ہیں اولی اللہ مراد ہیں، ان کی صحبتوں میں جاؤ. اور دوسری کی آیت ہے الرحمن فاسأل بہ خبیرا، رحمان کی خبر اس سے باخبر سے پوچھو. اللہ خود فرما رہا ہے قرآن میں، رحمان کی خبر کس سے معلوم کرو؟ میرے بارے میں اگر جاننا ہو ان سے معلوم کرو جو مجھ سے پہلے سے باخبر ہیں. رحمان کی خبر اس کے باخبر سے پوچھو جا کے. کیا مطلب بھائی، ہمیں کیا نہیں پتا کہ اللہ کی خبر نہیں ہے؟ الحمدللہ سب کو پتا ہے، ہندو کافر بھی مانتے ہیں اللہ کو، لیکن مانگنے کے ڈھنگ الگ ہیں، جس کی وجہ شرک کرتے ہیں، مانتے تو اللہ کو سب ہے. پھر اللہ پاک کیوں فرما رہے ہیں رحمان کی خبر ان سے معلوم کرو جو اس سے پہلے سے باخبر ہیں؟ تو جب آدمی مراد اللہ والے کے جب ان سے اللہ کے باخبر اولیاء اللہ کے پاس جب جاتا ہے تو ابھی ہم مانتے تو ہیں لیکن اللہ کو پہچانتے نہیں ہیں. تو جو لوگ اللہ کو پہلے سے جاننے والے ہیں، جب ان کی صحبتوں میں جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہمارا جو ماننا ہے وہ جان اور پہچان میں تبدیل ہو جائے گا. ہمارا جو مانتے ہیں ابھی تو ہم، لیکن پہچانتے نہیں ہیں، جو ہم بھی مانتے ہیں ماننا پھر ہمارا پہچاننے میں شامل ہو جائے گا. پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر گناہ کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا، پھر حرام کام کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا. جب آدمی رحمان کے باخبر لوگوں کے پاس جاتا ہے تو پھر اس کے بعد پھر جو گناہ ہوتے ہیں وہ ایک گئے دنوں کی بات ہو جاتے ہیں. پھر گناہ کرنا اس کو کوہ گرا معلوم ہوتا ہے، اس کو لگے گا پہاڑ ہے، یہ پہاڑ ہے اگر میں نے گناہ کر دیا، یہ چیز حاصل ہوتی ہے. پھر اس کے بعد گناہوں سے بچنا بہت آسان ہو جاتا ہے، حرام آرزوؤں کا خون کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو اس لیے اللہ پاک فرما رہے ہیں رحمان کی خبر اس کے باخبر سے پوچھو. اور ہمارے پیارے آقا دو جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر چیز کی کانیں ہوتی ہیں، मसलन जैसे सोना सोने की कान से निकलता है और कोयला कोयले की कान से निकलता है, तो आपने फरमाया इसी तरह तकवे की जो कान है, अत्तखवा खुलूबुल आरफीन, तकवे की जो कान है वो आरफीन के खुलूब हैं, उनके दिल हैं। ये कौन कह रहा है? इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तकवे की कान है, अल्लाह वालों के दिल हैं, यानी उनकी सोबत में तुम जाओ, जिसको फारसी में कहा जाता है सीना दरवेशा, तो सीना ब सीना मुंतकिल होता है तकवे का नूर। ये तकवे के बारे में इल्म तो इजाफा हो जाएगा किताबों से, लेकिन अमल की तौफीक सोबतों से हासिल होती है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं। तो ये स्टेशन है, वो इश्क के पंप है, पेट्रोल पंप, जिस तरह हम पेट्रोल गाड़ियों में डलवाते हैं और पेट्रोल पंप गाड़ियों को लेकर जाते हैं, तो अपने क़ुलूब को सोबत अहलुल्लाह में लेके जाएँ, जहाँ जिससे मुनासबत हो। ये अल्लाह के इश्क और मोहब्बत के फिलिंग स्टेशन है, यहाँ पर अल्लाह की मोहब्बत क़ुलूब में भर दी जाती है। उसके बाद फिर जब इश्क का मादा सही तरह से पैदा हो जाता है, फिर दाढ़ी रखना आसान, शरी पर्दे करना आसान, हराम छोड़ना आसान, नज़र बचाना आसान, पूरा दीन आसान हो जाता है। तो ये चीज़ है, तो बस इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं। जब तक आदमी आशिक नहीं बनेगा, जब तक आदमी आशिक नहीं बनेगा, उस वक्त तक जो है वो दीन पर मसला रहेगा, वो सही तरह से कामिल नहीं बन पाएगा। तेरे ऐसी गंडेदार मुसलमान होगा, मुनाफिकाना ज़िंदगी उसकी होगी, कभी दो चार दिन अल्लाह अल्लाह कर लेगा, फिर एक हफ्ते तक पता ही नहीं 15 दिन तक कहाँ गया, भूल जाएगा सब कुछ। तो और फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर 10 दिन तक फिर भूल गया अल्लाह को, फिर 10-12 दिन के बाद होश आएगा, फिर 2-4 दिन थोड़ा सा नमाज पढ़ ली, कुरान पढ़ लिया, फिर उसके बाद छोड़ दिया, तो पता चला ये गैर आशिक है, ये आदमी गैर आशिक है, ये मुनाफिकाना ज़िंदगी गुजार रहा है। तो ये मुनाफिकाना ज़िंदगी गुजारने से बचें और कामिल मुसलमान बने। और ये उसका कब होता है, जब बंदा अल्लाह का आशिक बन जाता है, तो अल्लाह से इसकी दुआ करें कि अल्लाह पाक मुझे अपने आशिकों में शुमार कर ले, मुझे शामिल कर ले। ये दुआ करनी है, जिस तरह हम पैसों के लिए दुआ मांगते हैं, कारोबार के लिए दुआ मांगते हैं, शादी के लिए दुआ मांगते हैं, अब जितना हमें गम फिक्र होता है कि कोई ये ना हो जाए, कोई वो ना हो जाए, जबकि दुनियावी जिंदगी चंद रो है, खत्म हो जाने वाली है, उसका तो इतना दिल पे हम दिमाग पर बोझ रखते हैं, लेकिन भाई वो अल्लाह की जात के उसूल की नियम उस हिसाब से फिक्र क्यों नहीं करते। हजरत वाला रहमतुल्लाह फरमाते थे, किसी गुनाह अगर की आदत पड़ गई हो वो नहीं छूट रहा हो, या अगर तुम्हें अल्लाह का आशिक बनना हो और अल्लाह का कुर्ब तुम्हें चाहिए हो, तो इस तरह से तकलीफ, इस तरह से अल्लाह को तड़प के पुकारो जिस तरह अल्लाह ना करे किसी को कैंसर हो जाए, फिर वो किस तड़प के अल्लाह से दुआ मांगेगा, गुर्दे में पथरी हो जाए, किस तरह से तड़प के अल्लाह को पुकारेगा वो, उस दर्द के साथ अल्लाह को पुकारना है, अल्लाह ये कमबख्त बीमारी मुझे गुनाह की लगी, अल्लाह ये गुनाह मुझसे छुड़वा दे। बात ये है कि गुनाह छोड़ने में हम लोग संजीदे ही नहीं है, उस हिसाब से कोशिश करते ही नहीं, तो कैसे अल्लाह को भी क्या पड़िए फिर। हाँ, कोई हमारी कोई पैसे अगर हमें चाहिए, कोई परेशानी को मुसीबत आई उससे बचने की, तो देखें हम अर्श के पाए हिला देते हैं, और हिलाना भी चाहिए, अच्छी बात है, वो भी ज़रूरी है, लेकिन भाई उससे कहीं ज़्यादा गुनाह छोड़ने में और अल्लाह का कुर्ब पाने के लिए तड़पना है कि अल्लाह पाक मुझे अपने नेक बंदों में, सालेहीन में, अल्लाह वालों में शामिल फरमा ले, तो ये तड़प के दुआ मांगनी है। क्योंकि जिसे तू ना मिला उसे कुछ ना मिला, एक शायर कहता है खुदा को, अल्लाह को, कि जिसे तू ना मिला उसे कुछ ना मिला। एक आदमी को सारी दुनिया की नेमतें मिल गईं, लेकिन अगर उसको अल्लाह नहीं मिला तो खुदा की कसम जब वो मरेगा तो उसको पता चलेगा कितना खसारे में उसकी मौत आई है और कितना नुकसान उसका हुआ है। एक आदमी बगैर उसको बहुत दुनिया नहीं मिली, लेकिन जब खुदा को जो लोग लेकर जाएंगे तो बस उनके मज़े ही मज़े हैं। अल्लाह को साथ लेके आदमी रखे, देखिए मरने के बाद तो सभी अल्लाह तक पहुँचेंगे, मरने के बाद तो सभी अल्लाह तक जाते हैं, वो जाना मजबूरी का जाना है, मज़ा तो तब है जीते जी वासिल बिल्ला हो जाए, जीते जी खुदा तक हम पहुँच जाए, ये है खेल। इस पर एक मेरा शेर था जो अल्लाह के फजल से हजरत वाला रहमतुल्लाह की बरकत से बना, बादुल वफात तो सभी तेरे रूबरू होंगे, बादुल वफात तो सभी तेरे रूबरू होंगे, यानी मरने के बाद महशर में हशर में सब अल्लाह के सामने खड़े होंगे। बादुल वफात तो सभी तेरे रूबरू होंगे, जीते जी तू कैसे मिले ये आरजू मरने नहीं देती, जीते जी तू कैसे मिले ये आरजू मरने नहीं देती। कि भाई जो आशिक होते हैं वो तड़पते रहते हैं अल्लाह पाक, वो ये मरते भी नहीं है उस वक्त तक, अल्लाह से रो रो के दुआ करते कहते हैं अल्लाह पाक हम मरना भी नहीं चाहते उस वक्त तक जब तक हम वासिल बिल्ला ना हो जाए। हजरत वाला फरमाते थे ये अल्लाह से दुआ का मजमून मांगा करो, अल्लाह पाक तू अपने आशिकीन को, अल्लाह वालों को जो तू अपनी मोहब्बत के कुर्ब मोहब्बत की जो शराब पिलाता है, अपनी जो इश्क और मोहब्बत की शराब के जाम और मटके पिलाता है, अल्लाह पाक उसके चंद कतरे चंद छींटे मुझ नालायक को भी अता फरमा दे, मैं जानू भी तो सही तू अपने प्यारों को क्या क्या मजे कराता है। ये वो मज़ा है, बड़े बड़े अल्लाह वालों ने बात फरमाई कि दुनिया में एक ऐसा मज़ा है कि अगर वो किसी ने हासिल नहीं किया और दुनिया में उसने सारे मज़े हासिल कर लिए, पैसे का नशा उसको हासिल हो गया, उसने शादियां भी चार चार कर ली, खूबसूरत लड़कियों से भी शादियां कर ली, खाना पीना ऐशो अशरत के साथ ज़िंदगी गुजारी, और उसने दुनिया में कोई गम भी बिलफर उसने नहीं देखा, इस हालत में मरा, लेकिन अगर उसने अल्लाह के क़ुर्ब का मज़ा नहीं पाया तो उसने कोई मज़ा नहीं पाया। اللہ کے مزے میں سارے مزے چھپے ہوئے ہیں. اس کی مثال یوں سمجھ لیں, حضرت تعالیٰ نے مثال دے کے فرمایا, بتاؤ کوفتہ بریانی کڑھائی میں زیادہ مزہ ہوگا یا ان کا جو خالق اور مالک ہے جس نے چیزیں بنائی ہیں اس میں زیادہ مزہ ہوگا؟ بتاؤ لڑکیوں کے عورتوں کے حسن میں جس کو دیکھ کے تم پاگل ہوتے رہتے ہو, اللہ کو ناراض کرتے رہتے ہو, ان کے حسن میں زیادہ مزہ ہوگا یا خالق کے حسن میں مزہ زیادہ ہوگا؟ بتاؤ جنت میں زیادہ مزہ ہوگا یا حوروں میں زیادہ مزہ ہوگا؟ حوروں میں زیادہ مزہ ہوگا یا خالق کے حور میں زیادہ مزہ ہوگا؟ تو فرمایا مخلوق مخلوق ہے اور خالق خالق ہے, جو مخلوق کبھی خالق کا مقابلہ نہیں کر سکتی. تو فرمایا کہ حور کیا بیچتی ہے, حور کیا بیچتی ہے اللہ کے حسن کے آگے, جنت کیا بیچتی ہے اللہ کے حسن کے آگے, یہ تو ساری مخلوقات ہیں. تو جب تمہیں ایک اللہ کی ادنا بھیک چیزوں میں اتنا مزہ آ رہا ہے تو سوچو کہ ساری چیزوں کو جو منی میں نعمتیں دینے والا, اس کے قرب میں اور اس کے حسن میں, اس کی لذات میں کیا مزہ ہوگا, کوئی تصور نہیں کر سکتا. یہی وجہ ہے کہ اللہ والے دنیا میں جیتے جی اللہ سے جنت سے بڑھ کے مزہ پاتے ہیں, کیونکہ خالق جنت کا قرب پا لیتے ہیں. دنیا میں رہتے ہوئے الفاظ پہ غور کیجیے گا, دنیا میں رہتے ہوئے جنت سے بڑھ کے مزہ پاتے ہیں کیونکہ خالق حور اور خالق جنت کا قرب پا چکے ہوتے ہیں. یہ راز ہے. لیکن اپنی ذاتی جو راز کی باتیں ہوتی ہیں اللہ والوں کو اجازت نہیں ہوتی وہ بیان کریں, لیکن بس یہ حضرت والا رحمۃ اللہ فرماتے تھے بس جتنا بتا دوں اشارتاً اس کو سمجھ لیا کرو. تو یہ معاملہ ہے. تو یہی اور اس کے پیچھے دلیل ہے بھائی, یا وہ خانقاہی یا صوفیوں کا بیان نہیں ہے خالی, بلکہ قرآن اور حدیث سے مدلل ہے. احادیث مبارکہ کا خلاصہ ہے کہ جب جنت میں اہل جنت جب اللہ تبارک تعالیٰ کی زیارت کریں گے اور اس طرح برفوں گزر جائیں گے برفوں, تو ان کو نہ جنت یاد رہے گی, نہ جنت کی حوریں یاد رہیں گی, نہ جنت کی کوئی نعمت یاد رہے گی, سب بھول جائیں گے. کون سی حور, کہاں کی حور, کون سی جنت, کیا اس کے مزے. جب اللہ پاک آخر میں اپنا دیدار کرائیں گے ساری نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کے بعد, پھر فرشت, پھر اس کے بعد حوریں آئیں گی, حوریں آئیں گی کہ اللہ پاک یہ ہمارے جو شوہر ہیں ان کو ہمارے ساتھ واپس بھیج دیجئے. تو وہ اللہ پاک فرمائیں گے بھائی میں نے ان کو کب روکا ہے. اللہ پاک جنتی سے کہیں گے جاؤ تمہاری بیوی آئی ہے, جاتے کیوں نہیں ہو. تو اس کے بعد جنتی کہیں گے اللہ پاک کون سی حور, کون سی جنت, کون سے اس کے مزے, آپ ایسے پیارے اس قدر حسین, اللہ پاک ہم اپنے دیدار سے مشرف ہونے دیجئے, ہم نہیں جانا چاہتے. لیکن اللہ پاک کا جب زور ہوگا, اصرار ہوگا, تو پھر نہ چاہتے ہوئے بادل نہ خوفتا وہ پھر جنت کی طرف جائیں گے. دل ٹوٹا ہوا ہوگا جنتیوں کے, جنت ان کو پھیکی لگے گی, حورے ان کو پھیکی لگے گی جب اللہ پاک کا نظارہ کریں گے. تو بھائی یہ تو ادنا سی بھیک ہے دنیا میں, جس کے پیچھے ہم دو ٹکوں میں ہم اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں. دو لڑکی ہم نے دیکھی پاگل ہو گئے اللہ کو بھول گئے, جب اللہ سامنے آئے گا تو پھر پتہ چلے گا اللہ کیسا پیارا تھا. پھر حضرت والا رحمۃ اللہ فرماتے تھے اگر خون کے آنسو بھی بہائے, خون کے آنسو بھی بہائے تو اس کی تلافی نہیں ہوگی. اللہ ایسا پیارا ہے, اللہ ایسا پیارا ہے. ابھی سمجھ میں نہیں آ رہی بات بھائی, یہ چھوٹے چھوٹے بچے پیدا ہوئے ہمیں کتنے پیارے لگتے ہیں, گود میں ہم اٹھا کے پیارے پیار کر لیتے ہیں. بلی کے بچے ہم دیکھیں کتنے پیارے ہمیں لگتے ہیں. تو یہ تو اللہ کی معمولی سی حسن کی بھیک ہے, ادنا سی, 0.1% بھی ہم نہیں کہہ سکتے. اس خالق کا حسن تو ہم تصور نہیں کر سکتے کیسا ہوگا. تو اسی طرح یہ جو اللہ نے مخلوقات بنائی ہے اس میں اللہ پاک نے اپنی حسن کو بکھیر دیا پوری کائنات میں, کہ اس سے ہمیں اللہ تک پہنچنے کا اللہ کیسا پیارا ہوگا. تو جب آدمی اللہ کے حساب سے زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو اپنا قرب عطا فرماتے ہیں, اللہ پاک اپنا قرب عطا فرماتے ہیں. اللہ کیا بولیں بس اللہ کے اوپر. شیخ الحدیث ذکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے باطنی لذتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا, مولانا ذکریہ صاحب رحمۃ اللہ نے مثال دے کے فرمائی یہ بات. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کو جو باطنی لذات اللہ پاک عطا فرماتے ہیں اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک کمرے میں کچھ ایڈلٹس بالغ لوگ اپنی کمروں میں مختلف اپنی بیویوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں اور دوسرے کمروں میں نابالغ چھوٹے بچے کھلونوں کے ساتھ کھیل رہے ہوں. تو کھلونے سے کھیلنے والے بچے کیا کہیں, کیا سمجھیں گے کہ جو بڑے لوگ ہیں جو بیویوں کے ساتھ لطف اندوز ہو رہے ہیں یہ بیوقوف ہیں, کیا پتہ ہمیں ان کھلونوں میں کیا مزہ آ رہا ہے. وہ گاڑی کو لے کے یوں کر کے بچے کھیلتے نہ کہیں گے واہ میں تو جنت کے مزے لوٹ رہا ہوں, اور وہ بڑے کیا کہہ رہے ہوں گے کہ یہ بچے بیوقوف, ان کو کیا پتہ ہے عہد بلوغت کے کیا مزے ہیں, مزے تو ہم کر رہے ہیں, یہ تو کھلونوں سے کھیل رہے ہیں, بیوقوف ہیں بچے ہیں نا ابھی, آخر بچہ کسے کہیں گے نہیں بچے ہیں نا, جبھی تو بیوقوف ہیں یہ کھلونوں میں مزے ہیں, اصل تو مزے ہم کر رہے ہیں. تو یہ مثال دینے کے بعد حضرت شیخ الحدیث ذکریہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو یوں سمجھ لیں کہ جو بچے جو ہیں وہ کھلونوں کے ساتھ کھیلنے والے وہ دنیا دار, وہ گناہگار لوگ جو زنا میں, شراب میں یا جائز چیزوں میں, پیسوں میں, کاروبار میں اس طرح سے منہمک ہو گئے کہ اللہ کو بھول گئے, اور وہ سمجھنا ہم سے زیادہ مزے سے کوئی ہے ہی نہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں اصل مزے تو ہم کر رہے ہیں, یہ تو صوفی لوگ تو بیوقوف ہیں جو ایک کونا پکڑ کے بیٹھے ہیں اللہ اللہ کر رہے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں. تو وہ کیا ہے جو کھلونوں سے کھیلنے والے وہ دنیا دار لوگ ہیں جو سمجھ رہے ہیں بہت مزے آ رہے ہیں. کوئی مزہ نہیں ہے. اور اللہ والوں کو کیا اللہ پاک مزے عطا فرما رہے ہیں؟ وہ مثل ایڈلٹس بالغ لوگ جو کمروں میں بیویوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں, ان کی مثال جو ہے وہ ان اللہ والوں کی سی ہے, اصل مزے وہ کر رہے ہیں. اور پھر آگے فرمایا اگر دنیا پرست لوگوں کو, دنیا دار لوگوں کو اللہ پاک وہ حجابات ہٹا دے اور دکھا دے کہ اللہ پاک باطنی طور پہ اپنے پیاروں کو کیا کیا شراب عشق میں پلاتے ہیں, کیا کیا لذتیں عطا فرماتے ہیں, تو حسد میں, غصے میں, جلن میں تلواریں لے کے ان کو قتل کرنا شروع کر دیں, ان کو مارنا شروع کر دیں کہ مارو ان کو, کہ اصل مزے تو یہ کر رہے ہیں بھائی, ہم تو بیوقوف بن رہے ہیں. لیکن اللہ پاک نے بیچ میں حجابات ڈال دیے, پردے ڈال دیے, اس لیے پتہ نہیں چل رہا. اہل دنیا اللہ والوں کو, بعض لوگوں کو نادان, بھولا بھالا, بیوقوف سمجھتے ہیں, اور اللہ والے ہنس کے مسکرا کے چپ رہتے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ بیوقوف کون ہے, یہ مرتے وقت پتہ چلے گا کون کس کو ساتھ لے کے مرا. اللہ, تو اسی چیز کا جو ہمارا جو کھیل ہے, جو فن ہے بھائی, ہمیں جیتے جی اللہ تک پہنچنا ہے, جیتے جی اللہ تک پہنچنا ہے. دونوں طرف سے اشارے ہو گئے, تم ہمارے اور ہم تمہارے ہو گئے. بعد الوفات تو سبھی تیرے روبرو ہوں گے. جیتے جی تو کیسے ملے, یا آرزو مرنے نہیں دیتی. تو یہ مزداق ہونا چاہیے, مرنے کے بعد جو جانا وہ مجبوری کا جانا ہے اللہ تک. جیتے جی اللہ کا مقام قرب پانا ہے, اللہ کو راضی کرنا ہے, یہ ہے جیتے جی اللہ تک پہنچ جانا. تقوی حاصل کرنا یہ ہے جیتے جی اللہ کو پا جانا. اور پھر ایسے بھی راز اللہ والوں کے اوپر گزرتے ہیں کہ مرنے سے پہلے پہلے ان کو جنت دکھا دی جاتی ہے, جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے. یہاں تک بتا دیا جاتا ہے تمہارا اختتام, تمہارا خاتمہ اس طرح سے ہوگا. یہ تک کہہ دیا جاتا ہے کہ اتنا اتنا ٹائم میں بھی ضروری ضروری کام نمٹا لو. بالکل فکس ڈیٹ تو نہیں بتائی جاتی, وہ اللہ کو پتہ ہے, لیکن اشارے کنارے میں اللہ کی طرف سے بہت سے پیغامات اللہ والوں کو, ان کو پیاروں کو موصول ہوتے رہتے ہیں کہ تمہارے پاس ابھی یہ ٹائم ہے, یہ کر لو, اتنا اتنا معاملہ تمہارے پینڈنگ ہے, کر لو. بھی یہاں تک کہ کتنے بزرگوں کے واقعات ہیں کہ بعض دفعہ اللہ کی شان رحمت سے ان کو ٹائم بھی دے دیا جاتا ہے. جب روح نکالنے فرشتے آتے ہیں, ان کو پتہ چل جاتا ہے بھی تھوڑا سا ٹائم ہے, تو کہتے ہیں چلو میں جلدی سے نفل پڑھ لوں, قرآن پڑھ لوں, اور اس کے بعد سجدے میں جاتے ہیں تو ان کی روح قبض کر دی جاتی ہے, انبیاء کرام جیسا ان کا خاتمہ ہوتا ہے. تو اللہ اپنے پیاروں کو مزے کراتا ہے. مرنے سے پہلے پہلے ان کے غموں کو, ان کی تکلیفوں کو, ان کی جو ٹینشن ڈپریشن ہوتی ہے اس سے بھی نجات دیتا ہے. بزرگ تھے, ان کے بچے چھوٹے تھے, بڑھاپا آ چکا تھا, جب دنیا سے جانے کا وقت ہوا, شادی غالباً کی دیر سے ہوئی تھی, تو بچے چھوٹے تھے, تو رشتے دار بھی ان کے نہیں تھے زیادہ, تو ان کو فکر ہوئی میرے بچوں کا کیا ہوگا, میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا. تو خواب میں غم رہتا تھا ان کو, تو خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی, اور آپ نے ارشاد فرمایا کیوں غم کرتا ہے, جیسے تیرے بچے ویسے میرے بچے. اب بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے زخموں پہ, غموں پہ مرہم رکھا جا رہا ہے, غم مت کرو, آرام سے مر جاؤ, اللہ کو جان دے دو, تمہارے بچے مثل ہمارے جیسے کے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو اپنی اولاد بولنے, بچہ بولنے, پھر کیا غم, پھر کیا فکر. تو اللہ پاک اپنے پیاروں کو ایسے موت نہیں دیتے, اپنا بنا کے ان کی فکروں کو دور کر کے تسلی تشویح کے ساتھ رنج اور غم کو دور کرتے ہوئے پھر ان کو پاس اپنے پاس بلاتے ہیں. لیکن بھائی یہ کب ہوتا ہے, جس کی زندگی شاندار ہوتی ہے, جس کی زندگی تقوی سے مزین ہوتی ہے. جس کی زندگی شاندار, اس کی موت شاندار, یاد رکھیے گا. جس کی زندگی تقوی والی, جس کی زندگی شاندار, جس کے اعمال شاندار, ہر وقت اللہ کی یاد میں جو لگا رہتا ہے, باخدا رہتا ہے, تو جب اس کی موت آئے گی تو وہ بھی شاندار ہوگی انشاءاللہ تعالی. کیونکہ اس کی زندگی شاندار گزری تھی اللہ کو راضی کرنے میں, تو اس کی پھر موت بھی شاندار ہوگی. کیونکہ ایک جینے کا ایک انداز ہوتا ہے, تو مرنے کا بھی ایک انداز ہوتا ہے. جینے کا ایک انداز ہے تو مرنے کا بھی ایک انداز ہوتا ہے. جب ہم دنیا میں بچہ آتا ہے تو سب لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں, چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ رو رہا ہوتا ہے چیخ چیخ کے, لیکن سارے اس کے اماں ابا نانا دادا اور سارے بچے اور گھر کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ خوب کہکے لگا رہے ہوتے ہیں, خوش ہو رہے ہوتے ہیں, ہنس رہا ہوتا ہے, لیکن بچہ رو رہا ہوتا ہے. اللہ والے فرماتے ہیں لیکن جب تم دنیا سے جاؤ, اس حالت میں جاؤ کہ دنیا رو رہی ہو اور تم ہنستے ہوئے جا رہے ہو, یہ شان ہونی چاہیے کہ اللہ کو بھی پیار آ جائے, فرشتے بھی وجدانی کیفیت میں آ جائیں کہ یہ کس کا جنازہ آج اٹھ رہا ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا موت العالم موت العالم, حدیث شریف ہے, موت العالم موت العالم, کسی اللہ والے عالم کی, علم والے آدمی کی, جو اللہ کی معرفت رکھتا ہو, اس کی موت ایسی ہے جیسے عالم کی موت, پورا عالم مر گیا. معمولی بات نہیں ہے, ایک آدمی اللہ والا جب مرتا ہے تو وہ خالی نہیں مرتا, بلکہ پوری کائنات کی جان نکل جاتی ہے. یہ معمولی باتیں نہیں ہیں, بڑے بڑے فتنے, بڑے بڑے عذابات رکے رہتے ہیں اللہ والوں کی برکت سے. بڑے بڑے, اس کے بہت علماء کرام نے اس کے اوپر واقعات بتائے کہ بڑے بڑے فسادات رکے رہے, لیکن وہ جب کچھ اللہ والے تھے, ایک بزرگ کا نام یاد نہیں آ رہا, انہوں نے فرمایا تھا کہ ہندوستان کی بات ہے, انہوں نے کہا کہ بس اب میرے بعد جو ہے تم یہاں بہت فتنہ دیکھو گے, اس جگہ, اور بس ان کے انتقال کے چند دنوں بعد ہی زبردست خون ریز فسادات شروع ہو گئے تھے. تو اللہ کی رحمت سے جو اللہ کے جو پیارے ہوتے ہیں ان کی برکت سے, ان کی رحمتیں ہوتی ہیں, ان کی برکتیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے بڑے بڑے عذاب رکے رہتے ہیں دنیا کے اوپر بھی, اور خود جو ان کے چاہنے والے مریدین اور متعلقین ہوتے ہیں ان پر بھی آنے والے عذابات اور بلائیں ٹلی رہتی ہیں, ہٹی رہتے ہیں, بچے رہتے ہیں وہ لوگ بھی. جب پوری کائنات پہ اثر پڑ رہا ہے تو جو لوگ بیت ہوئے میں تعلق رکھیں گے تو ان پہ اثر نہیں پڑے گا, ان پہ کیوں نہیں فائدہ ہوگا؟ سوچنے والی بات ہے. تو بڑی برکات ہیں, کہاں تک وہ پھر اگر ہم اللہ والوں کی صحبت کی برکات پہ بات کریں تو اس کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے. تو یہ جو بزرگوں کی جو باتیں ہوتی ہیں یہ بڑی شاندار ہوتی ہیں. اللہ, تو یہ جو کیا بات ہو رہی تھی, تو بات یہ ہو رہی تھی کہ جو سلسلہ جو چل رہا ہے عشق اور محبت کی پیٹرول کی بات ہو رہی تھی. تو بھائی جب تک یہ عشق اور محبت کا پیٹرول ہمارے اندر نہیں ہوگا دین پہ چلنا بہت مشکل ہے. حضرت والا رحمۃ اللہ فرماتے تھے دھکا اسٹارٹ گاڑی نہیں چلے گی, نہیں چل سکتی. عشق کا پیٹرول بھرواؤ صوبت اہل اللہ میں جا کے, اس کے بعد جب فلنگ اسٹیشن پر جاؤ گے صوبتوں میں, اس کے بعد جو ہے یہ تو عشق محبت کا پیٹرول یہ پورا بھر جائے گا. اب اس کے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک کا خلاصہ بھی ہے کہ اللہ پاک جذب کی ہوائیں چلاتے ہیں, جذب کی ہمارے زمانے میں کچھ ایسی ہوائیں چلاتے ہیں جذب کی جس میں اللہ پاک اپنا جذب عطا فرماتے ہیں, جس میں اپنا تعلق مال عطا فرماتے ہیں, اپنا ولی جس کو بنانا چاہتے ہیں. تو رسول اللہ فرما رہے ہیں جذب کی ہوائیں چلاتے ہیں. تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ جذب کی ہوائیں کہاں چلتی ہیں, تو اس کا جو مکان کیا ہے, زمانہ پوچھا, مکان پوچھا, کہاں کدھر کس طرح سے ملیں گی. جیسے پتہ چلی فلاں فلائٹ آنے والی ہے, بھائی تو فلائٹ کہاں آنے والی ہے, کدھر آنے والی ہے, کتنے بجے آئے گی, کہاں پر آئے گی, کیا ٹائمنگ ہے. اسی طرح صحابہ کرام نے بھی پوچھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا اس کا خلاصہ یہ تھا کہ جہاں اللہ والے ہوتے ہیں وہاں اللہ پاک اپنے جذب کی ہوائیں بھیجتے ہیں. اسٹیشن ہے یہ جذب کے بھی, اللہ کے عشق اور محبت کے بھی کئی اسٹیشن ہے. اللہ والوں کی صحبت بھی ہے, حرم شریف بھی ہے, روئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے. تو یہ سارے جذب کے اسٹیشن ہیں جہاں سے اللہ پاک اپنا جذب عطا فرماتے ہیں, جہاں سے اپنا عاشق بناتے ہیں. اب یہ بیٹھے بیٹھے کوئی چاہے کہ میں بیٹھے بیٹھے اللہ کا عاشق بن جاؤں, بیٹھے بیٹھے جذب ہو جاؤں, ایسا بھی اللہ پاک چاہ سکتے ہیں. لیکن سنت اللہ یہ جو بتائی جا رہی ہے جو قرآن اور حدیث پر مبنی ہے, جس پہ علماء کرام کے فتوے بھی ہیں, تو یہ معاملہ ہے. اسی طرح حضرت والا رحمۃ اللہ فرماتے تھے مجھے عاشق مزاج جو لوگ ہوتے ہیں بے انتہا پسند ہیں, بھلے وہ عشق مزاجی کے مارے ہوئے کیوں نہ. وجہ کیا ہے کہ ان کے اندر عشق اور محبت کا پیٹرول ہے. ابھی کیا ہے, مثال کے طور پہ گناہوں کی طرف ان کا بہت زیادہ میلان ہے, گناہوں کے عاشق ہیں, گناہوں کے خوگر ہیں, لیکن عشق کا مادہ بہت زبردست ہے ان کے اندر, لیکن اس کا ڈائیورژن غلط ہے, اس کا جو رخ ہے وہ غلط ہے. تو عشق جو ہے لیکن غلط پٹی کے اوپر ہے. تو حضرت والا رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ میری دعا ہوتی ہے کہ مجھے پسند ہے عاشق مزاج لوگ, بس میری کوشش ہوتی ہے ان کے ڈائیورژن کو, ان کو رخ پہ جو عشق لیلا کی طرف جو ان کا عشق کا جو رجحان ہے اس کو میں عشق مولا کی طرف موڑ دوں. تو بس جتنا تیزی سے وہ عشق لیلا کی طرف دوڑ لیتے تو جب ان کا ڈائیورژن چینج ہو جائے گا تو پھر ان کا رخ عشق مولا کی طرف ہو جائے گا. تو پھر کیا ہوگا, جتنی تیزی سے عشق لیلا کی طرف دوڑ لیتے اس سے کہیں زیادہ عشق مولا کی طرف دوڑیں گے. صحیح ہے نا؟ تو عشق لیلا اور عشق مولا کا یہ معاملہ ہے. تو صرف ڈائیورژن چینج کرنا ہوتا ہے, کیونکہ ان کے اندر پہلے سے ہی اللہ نے بلٹ ان کیا ہوا ہے, ودیت کیا ہوا ہے ان کے اندر, عشق اور محبت کا مادہ بہت ہے. تو صحبت اللہ میں جانے سے یہ ہوتا ہے کہ ڈائیورژن چینج ہو جاتا ہے, جو محور جو ہوتا ہے, مرکز جو ہوتا ہے وہ چینج ہو جاتا ہے. پہلے جو مرکز تھا غیر اللہ اور گو موت کے پیشابات پخانات کے پخانے کے گندے مقامات ڈیسٹینیشن تھی, وہ منزلیں تھیں, لیکن جب اللہ کے پیاروں کی برکت سے اللہ نے رخ بدلا, سوچ کا اچھا زاویہ دیا, تو جو بدبوئیں تھیں تو واقعی جو خوشبوئیں لگتی تھیں اب واقعی بدبوئیں نظر آ رہی ہیں, اور جو واقعی جو خوشبو تھی جس کی طرف دھیان نہیں تھا اب وہ واقعی خوشبو محسوس ہوگی. تو پھر ڈائیورژن چینج ہو جاتا ہے صحبت اللہ میں جانے سے. پھر وہ لوگ جو عاشق مزاج کے جو بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا تھے, بڑے بڑے خشک مزاج لوگوں کو پیچھے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تھوڑے سے عرصے میں. خشک مزاج ہونا یہ بھی ایک بڑی خطرناک بیماری ہے. مثال کے طور پہ جو خشک مزاج کے جو لوگ ہوتے ہیں تو وہ بڑی دیر میں اللہ کا سفر طے کر پاتے ہیں, کیونکہ ان کے اندر عشق اور محبت کا جو جذبہ ایک مادہ جو ہوتا ہے وہ قدرتی طور پہ بہت کم ہے. تو عاشق مزاج جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہر میدان میں آگے چلے جاتے ہیں, گناہوں کے اس میں ہوتے تو بہت آگے جاتے ہیں, لیکن جب وہ اللہ کے میدان میں قدم رکھتے ہیں تو اس میں بھی بہت آگے جاتے ہیں, کیونکہ اللہ نے ان کے اندر عشق کا مادہ بہت زیادہ وافر مقدار میں رکھ دیا. بس یہی وجہ ہے کہ جو عاشقین ہوتے ہیں وہ بہت آگے نکل جاتے ہیں اور بڑے میدان مار لیتے ہیں جو عاشقین ہوتے ہیں. تو اس لیے فرماتے تھے حضرت مجھے وہ لوگ پسند ہیں جن کے اندر عشق اور محبت کا مادہ میٹیریل جس کے قلب کے اندر بہت زیادہ ہوتا ہے. تو پھر اس کو دعاؤں سے, توجہات سے اور صحبت کی برکت سے کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کا رخ چینج ہو جائے. بس جب رخ چینج ہوتا ہے تو بہت سے پرانے خشک مزاج لوگوں کو وہ نئے آنے والے چھوڑ کے آگے نکل جاتے ہیں. اللہ, تو یہ عشق اور محبت کو جو مقام ہے بھائی, یہ عشق اور محبت کا جو معاملہ ہے یہ بہت اہمیت رکھتا ہے. تو اس طرف کوشش کریں اور دعا کریں اللہ پاک ہم سب کو والذین آمنوا اشد حبا للہ کا مصداق بنا دے, اور اس کی یہ بتا بھی دیے, پہچان بھی بتا دی بھائی اللہ کا عاشق بننے کا طریقہ کیا ہے اور اشد محبت کی پہچان کیا ہے. عاشق بننے کا طریقہ بھی بتا دیا اور اشد محبت کی پہچان کیا ہے, دلیل کیا ہے, ہر دعویٰ اپنے پیچھے دلیل رکھتا ہے وہ بھی بتا دی, اور سارے اس کے ذرائع بھی بتا دیے بھائی. اور یہ جو چیز ہے بہت شاندار ہے. یہاں تک اللہ کے پیاروں کے بارے میں یہ ہے, اللہ کے جو عاشقین ہوتے ہیں, جب کوئی اللہ کا عاشق جب مر جاتا ہے تو وہ جگہ اور وہ در و دیوار جہاں بیٹھ کے وہ اللہ کا ذکر کیا کرتا تھا, جہاں وہ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کیا کرتا تھا, وہ اس کے عشق میں روتے در و دیوار زمین. یہ احادیث مبارکہ میں ہے یہ قصہ واقعہ, تو معمولی نہیں ہوتے بھائی. وہ زمین, وہ ٹکڑا زمین کا, وہ خطہ, وہ جگہ, وہ در و دیوار, وہ جگہیں بیٹھ کے روتی ہیں آنسو سے کہ اس جگہ بیٹھ کے اللہ والا یاد الہی مگر رہتا, تو اس کو یاد کر کے اس کے مرنے کے بعد وہ در و دیوار روتے ہیں, یاد رکھو وہ روتے ہیں. تو معمولی مقام نہیں ہوتا اللہ والوں کا اللہ کی یاد کا. اور جو اللہ کے جو پیارے ہوتے ہیں ان کا الگ معاملہ ہے. قرآن پاک میں کافروں کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب ان کو پر ہم نے خلاصہ قرآن پاک کی آیت کا کہ جب کافر لوگ مرتے ہیں, جب انہوں نے ان کا ہلاک کیا تو ان کے مرنے کے اوپر زمین اور آسمان کوئی نہیں رویا, زمین اور آسمان کوئی نہیں روئی. تو میں پڑھ کے بہت حیران ہوا, کیا دل میں خود یہ بات پیدا ہوئی کہ کیا زمین و آسمان بھی روتے ہیں کسی کے مرنے سے, جو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جب کافر لوگ مرے تو ان کے مرنے پہ زمین اور آسمان میں سے کوئی نہیں رویا, نہ زمین روئی نہ آسمان رویا. تو پتہ چلا بھائی کچھ لوگوں کے ایسے پیارے ہوتے ہیں, کچھ لوگوں کے مرنے پہ در و دیوار زمین اور آسمان روتے ہیں کہ آج یہ کون سی ہستی دنیا سے اٹھ گئی, کون سی شخصیت دنیا سے اٹھ گئی. تو بھائی اللہ والا بننے میں بہت فائدہ ہے, مزے ہی مزے ہیں. تو اور جب آدمی جس کی زندگی شاندار ہوتی ہے اس کی موت بھی شاندار ہوتی ہے, یعنی جس کی زندگی تقوی کے اوپر مزین ہوتی ہے تو پھر اس کی موت بھی شاندار ہوتی ہے. تو پھر کیا وہ کوئی فلم دیکھتے ہوئے مرے گا؟ وہ آدمی جو ہر وقت باخدا رہتا ہے, تقوی سے رہنے کی کوشش کرتا ہے, اور جب کیا اس کی موت آئے گی تو اس کی زندگی میں تو گناہ ہی نہیں, اس کی زندگی میں تو گناہ ہی نہیں. تو جب موت آئے گی تو کس حالت میں آئے گی؟ یا تو وضو کرتے ہوئے, یا نماز پڑھتے ہوئے, یا قرآن پاک پڑھتے ہوئے, یا اللہ کا ذکر کرتے ہوئے, یا بیان کرتے ہوئے, یا کوئی دینی کام کرتے ہوئے, اسی حالت میں موت آئے گی. کیونکہ اس کی حالت بیداری میں زندگی کی سانسوں میں یہی معاملات تھے. تو جب موت آئے گی تو انشاءاللہ انہی معاملات میں آئے گی. اور حدیث شریف کا خلاصہ ہے جس حالت میں مرے گا اسی حالت میں اٹھایا جائے گا. تو بھائی کیا شاندار موت ہے, کیونکہ زندگی اس کی شاندار تھی, پھر اللہ بھی اس کو شاندار موت عطا فرمائیں گے وی آئی پی پروٹوکول کے ساتھ. کتنے قصے ہیں جب موت کا وقت آیا, نزا کا عالم شوا بزرگوں کے, تو پتہ چلا کہ وہ نزا کے عالم میں وہ میت جانے والی بتا رہی ہے کہ اس وقت صحابہ کرام ان کے ساتھ ہیں, خلفائے راشدین ان کے ساتھ ہیں, بھرے پڑے گے. سو یہ پرانے واقعات نہیں ہے, ابھی 5-6 سال پہلے ایک صاحب مجھے ملے, وہ تبلیغی جماعت کے, بہت ان کا ماشاء اللہ اللہ والوں کا گھرانہ تھا. ان کے انہوں نے بتایا کہ میری والدہ کا جب انتقال ہونے لگا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ باقاعدہ میری والدہ نے مرنے سے پہلے پوری تفصیل بتائی کہ فرشتے بھی آ گئے, اور پھر اس کے بعد انہوں نے نصیحتیں وغیرہ کی اپنے گھر والوں کو, آرام سے انہوں نے وضو وغیرہ کیا, قرآن پاک کی تلاوت ذکر اذکار کیے, اور پھر وہ خود بتا رہی ہیں منظر کے بھائی دور دور کھڑے ہو جاؤ, کچھ لوگ ہیں خستیاں جو اندر آنا چاہ رہی ہیں فرشتے. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا دیکھو اس وقت ریڈ کارپیٹ جو پتلا والا بچھایا جاتا ہے اس طرح سے تیاریاں ہو رہی ہیں کسی کے آنے کی, جیسے کوئی آنے والا ہے, پھر خوشبوؤں کا چھڑکاؤ ہو رہا ہے, اور پھر اس کے بعد کوئی بگھی آئی اور اس مجھے دیکھ کے مسکرا رہے ہیں, اور وہ فرشتوں کے جھرمٹ میں آ رہے ہیں مجھے لینے کی نہیں, اور اس طرح کرتے کرتے اس کے بعد ان کی روح پرواز کر گئی. تو بھائی یہ تو ابھی کا واقعہ 5-7 سال پہلے بتایا تھا ان صاحب نے, ان کی والدہ کو اس وقت 2-3 سال بھی نہیں ہوئے اس واقعے کو. یہ قیامت تک واقعات ہوتے رہیں گے, کہیں پتہ چل جاتا ہے کوئی بتا دیتا اور کہیں پتہ نہیں چلتا. تو مزے ہی مزے ہیں بھائی اللہ والا بننے میں. دنیا تو بدبودار ایک فڑاند والی جگہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پوری دنیا ملعون ہے, ذرا الفاظ پہ غور کیجئے گا, اللہ کے وشی میں فرمائے پوری دنیا ملعون ہے سوائے اللہ کے ذکر کے, سوائے اللہ کے ذکر کے, اللہ کی یاد کے پوری دنیا ملعون ہے, اور سوائے اللہ کے ذکر کے یا اس چیز کے جو اللہ کے ذکر کے قریب کر دینے والی ہے. پوری دنیا ملعون ہے, ملعون کہتے ہیں لانتی کو, اللہ کی رحمت سے دور ہے پوری دنیا سوائے اللہ کے ذکر کے یا اس چیز کے جو اللہ کے ذکر سے قریب کرنے والی ہے. तो भाई ये जो हम बैठे हुए ना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे तौफीक दी, हम इसका जितना शुक्र अदा करें उतना कम है कि अल्लाह की जिक्र में हम बैठे हुए, तो ये मलूनियत में नहीं आ रहा, बल्कि ये अल्लाह की खास रहमत में हम लोग बैठे हुए। और हर वो चीज़ जो अल्लाह के जिक्र से करीब कर देने वाली है, उसमें इसका भी फिर दायरा बहुत वसी है। नौकरी इस नीयत से करना कि मैं अपने बाल बच्चों की परवरिश करूं, तो ये भी अल्लाह का हुक्म है, ये भी अल्लाह का एक तरह का जिक्र है, तो ये भी फिर लानती मलून चीज़ नहीं हुई। तो जितने भी जायज़ उमूर हैं वो सब इसमें आ गए। तो ये मामला है। तो भाई अल्लाह का आशिक बने, दुनिया की बदबू और फड़ांद गलावतों से बाहर निकले। जो हमें फड़ांद और बदबू की जो जगहें हैं, ये हमें इनमें खुशबू नज़र आती है। हकीकत ये कि जब अल्लाह पाक बातिन की आँख खुलता है, खुलेगा इंशाल्लाह हम सब की, वो बातिन की निगाह खोल दे कल्ब की, तो फिर हमें मालूम होगा कि जिन चीज़ों में हमें खुशबुएं नज़र आ रही थी, असल में वो तो बदबू और फड़ान का मुंबा था वो तो, और जिन चीज़ों में हमें वहशत घबराहट महसूस हो रही थी, असल में वो तो खुशबुओं की जगह थी। तो ये मामला है। तो भाई बस ये कहाँ तक अर्ज़ करें अल्लाह के आशिकीन के मामलात को, तो बस ये समझ लें कि अल्लाह का आशिक बने, मखलूक की ज़्यादा परवाह ना करें। आजकल ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो गया। जो आखिरी बात बस ये करनी है कि आज लोग कदम कदम पे मखलूक के चक्कर में ज़रा ज़रा सी बातों पे अल्लाह रब्बुल आलमीन से रिश्ता तोड़ देते हैं। जैसे इस तरह बहुत बात है, एक मिसाल दे दीजिए, जैसे शादी भी है कि तो मखलूक के कहने पे अल्लाह को नाराज़ करके मखलूक को राज़ी करते रहते हैं। इस तरह तो मिसालें इस तरह हम देखते चले जाएं कि सुबह से लेकर रात तक हम कितने काम मखलूक की खुशनुदी के लिए करते हैं और अल्लाह को नाराज़ करते रहते हैं। तो फिर ऐसे आदमी को क्या अल्लाह की मोहब्बत मिलेगी, ऐसे आदमी की परेशानी क्या दूर होंगे। अभी तो तुम बड़े, तुम्हारे पीछे रिश्तेदार पड़े हुए, शादी में हो नहीं तुम नाराज़ हो जाएंगे। अल्लाह ना करे भी तुम्हारे साथ कोई बीमारी आ गई, तुम बिस्तर पर पड़ जाओगे, यही रिश्तेदार खुदा की कसम करीब भी नहीं आएंगे डर के मारे, क्या ऐसा ना हो मुझे कोई बीमारी लग जाए। अभी कोरोना चला था ना, इसने सारी मोहब्बतों की, वफाओं की, सारी मोहब्बतें की जो है ना कलई खोल दी, दुनिया की हकीकत खोल दी। कितने ऐसे जानने वालों में पता चला कि वो बेचारा जो दादा था, कोरोना उसको हो गया था, तो कोई घरवाला उसको नहीं मिलता था, दरवाजे में उसको कमरे में बंद कर दिया, मुकैद कर दिया उस बेचारे को, और फिर दरवाज़ा खटखटा के और सालन और ट्रे में रख दिया जाता था कि उठा लो, अंदर भी बेटा भी नहीं जा रहा, बहू भी नहीं जा रही, बीवी भी नहीं जा रही, जो 40-50 साल का साथ बीवी डर के बारे अंदर नहीं जा रही कि कोरोना मुझे ना हो जाए। वो फिर रोता था कि भाई कोई नहीं मिल रहा, मैं अकेला हो गया, एक महीने से पड़ा हूँ अंदर, खुदा के वास्ते कोई तो बात कर लो। उसको ऐसा कर दिया था जैसे जेल के अंदर कैदी। फिर वो बेचारा अपने पोतों की नहीं रोता था, पोतों से बहुत मोहब्बत करते थे, तो दादा अपने अपने बेटे से कह रहे, बेटा तुम लोग नहीं मिल रहा तो बच्चे को भेज दो, उसको प्यार कर लूँ, मैंने कब से नहीं देखा। अब उनकी मजबूरी थी, उन्होंने कहा अब्बा माफ़ी चाहते हैं, बच्चे को कोरोना ना हो जाए, वो तो बच्चा है, मासूम है। तो क्या हुआ भाई, फिर वो फिर तड़प तड़प के अब्बा मर गया, इंतकाल हो गया उसका, लेकिन किसी प्यारे ने उसको देखा नहीं। कितने किससे कितनी बातें पता चली। एक लड़की 18 साल की बेचारी कोरोना में हुई, इंडस हॉस्पिटल का वाकया, वो घर वालों को लिए रो रही है, तड़प रही है कि भाई आके मुझे देख लो, घर वालों ने फ़ोन तक रिसीव नहीं कर रहा है कि ज़बरदस्त कोरोना था उसको, डॉक्टरों ने कहा था कि बचेगी नहीं है, तो घर वालों ने को ये तक कह दिया घर वालों ने कि मर जाए तो उसकी लाश दफन करवा देना, खुद ही अपने तौर पर हमसे पैसे लेना। माँ जिंदा, माँ ने नहीं देखा उसको, नमाज जनाजा भी जो जब हुई थी ना कोरोना में, लोग बेचारे जब शहीद हुए थे तो उसमें लोग नमाज जनाजे में लोग नहीं आ रहे थे, इतने लोग डरे हुए थे, याद है हम सब भूल गए, नमाज जनाजे में लोग नहीं आते थे डर के मारे। ऐसा ना उसकी लाश के अंदर से जरासीम निकले और हमें पकड़ लें, तो चार जनाजे को उठाने के लिए चार कंधे मुश्किल से मिल रहे थे, अल्लाह की नाराजगी इस तरह से सामने आई थी। गुस्ले मैयत देने के लिए लोग नहीं थे, वो तो अल्लाह जवाब खैर दे ईदी वालों को, सारे मुर्दे उस वक्त भी वही धुला रहे थे बेचारे, बेटा डर रहा है, लेकिन ईदी वाले जो थे बेचारे वो उस हालत में भी लोगों को, मुर्दों को दफनाते रहे। तो अल्लाह पाक ये दुनिया की हकीकत वक्तन फवक्तन दिखाते रहते हैं। ये जो वाकयात क्यों अल्लाह पाक दिखाते हैं, दिखाने को कि ज़्यादा पागल मत हो, ज़्यादा दीवाने मत हो इस दुनिया के पीछे, मैं हूँ, मैं रब तुम्हारा रब हूँ, इज्जत जिल्लत सुख बीमारी खुशी गम दुख बीमारी सेहत तंदुरुस्ती सब मेरे अख्तियार में, तो दुनिया को इतना मत चाहो कि तुम पागल हो जाओ, कि तुम दीवाने हो जाओ, कि मुझे तुम भुला दो, मेरे अहकाम को भुला दो, फिर मेरी पकड़ आएगी, फिर मेरा अज़ाब आएगा। हुकूक लिबाद पूरे का करने का मतलब ये भी सुन लें, इस पर भी लोग बहस करते हैं, ये भी कहते हैं हाँ आप सही कह रहे हैं, फिर कहते हैं जी हुकूक लिबाद भी तो पूरे करने चाहिए, तो उस पर उलमा कराम फरमाते हैं हुकूक लिबाद इस तरह से पूरे करें शरई हुदूद में, जहाँ अल्लाह रसूल का हुक्म है, बहनों की विरासत पूरी देनी है, बेटियों की विरासत पूरी देनी है, भाइयों के ऊपर, भाइयों के लिए जायज़ नहीं है बहनों की विरासत खा जाए, ये हुकूक लिबाद पूरे करना। ये नहीं है हुकूक लिबाद का मतलब कि लोगों के कहने के ऊपर अल्लाह को नाराज़ करके गुनाह कबीरा का इर्तिकाब करना, इस तरह से गुनाह कबीरा में शामिल होना, ये हुकूक लिबाद करना नहीं है। तो बस भाई थोड़ी सी ज़िंदगी है, चंद रोज़ ज़िंदगी है, हज़ारों साल लाखों साल की ज़िंदगी नहीं है, 40 50 60 65 इससे ज़्यादा की उम्र नहीं है आजकल। 65 70 तो पुराने लोग बेचारे फिर जी गए। आजकल हम लोग ज़्यादा पायदार भी नहीं है, बहुत शॉर्ट टाइम है हम लोगों के पास। थोड़ी सी जिंदगी हमें मिली है, उसमें नौकरी भी करनी है, कारोबार भी करने, इसमें हुकूक लिबाद भी पूरे करने, इसी में हमें हुकूक अल्लाह भी पूरे करने, अलग से टाइम नहीं आएगा, वक्त बहुत शॉर्ट है। यही दुनिया के भी काम करने हैं, ये आखिरत की तैयारी भी इन्हीं लम्हात में हमें करनी है। तो शॉर्टकट यही है कि बस गुनाहों से बचें, वक्त हमारे पास ज़्यादा नहीं है। तो क्या कब तक हम मखलूक को राज़ी करते रहेंगे? भाई उनकी जायज़ बात माने, उनको खिलाएं पिलाएं, पैसा दें, खुश रखें, उन्हें घुमाएं फिराएं, ये माने। ये थोड़ी है कोई बोले कि कबर के मामलात में बोलना शुरू कर दे रिश्तेदार अजीज़ व अकारिब। भाई कबर के मामलात ख़तरनाक हैं, उसमें ना बीवी के लिए इजाज़त है, ना बच्चों के लिए इजाज़त है, ना माँ बाप को इजाज़त है कि वो कबर के मामलात में बोले। साफ बोल दे मोहब्बत प्यार से कि भाई ये मेरी कबर का मामला है, जब मैं कबर में लेटाऊंगा उस वक्त आप लोग मुझे नहीं बचाएंगे। तो उसका कोई कितना ही प्यारा हो, कितना ही प्यारा बेटा चहीता हो, तो माँ क्या बेटे के साथ कभी देखा कि माँ ने किसी माँ ने बोला हो कि मेरा बड़ा प्यारा लाडला चहीता बेटा था, मैं अपने बेटे के साथ कब्र में जाऊँगी? नहीं, कोई नहीं जाता उस वक्त। उस वक्त सब रो धो के चुप हो जाते हैं, चार सलेबे रखते हैं, फातिहा पढ़ते हैं और आ जाते हैं, फिर बिरयानी चल रही होती है, भाई बोटियाँ तो लाओ उसमें, सब भूल जाते हैं। ये है दुनिया की हकीकत। तो इतना दुनिया के पीछे दीवाना नहीं होना, दुनिया के पीछे पागल नहीं होना। हम दुनिया इतने प्यारे नहीं है, दुनिया के लोग इतने प्यारे नहीं है कि इनके लिए हम अल्लाह को नाराज करके अपनी कब्र में अंगारे भरें। करेंगे हम काम, भुगतना हमें पड़ेगा, दुनिया में भी और आखिरत में भी, कब्र में भी। और फिर क्या होगा आखिर में? दुनिया वाले तो तमाशा ही देखते हैं और आखिर में। और अक्सर लोग क्या बोलते हैं, लोग क्या कहेंगे? दीन पे भी अक्सर लोग इसलिए नहीं आते, क्या कहते हैं लोग क्या कहेंगे? शादी में नहीं गया, लोग क्या कहेंगे दाढ़ी रख ली तो? इसी तरह हर चीज़ में लोग क्या कहेंगे? तो भाई लोग एक ही बात कहते हैं आखिर में, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बड़े प्यारे आदमी थे, बड़े अच्छे आदमी थे माशाल्लाह, इन्ना लिल्लाह। कब हुआ इंतकाल? भाई लोग तो ये कहेंगे, क्यों इनकी इतनी खुशामद करते हो? मोहब्बत से मिलो, अखलाक से मिलो, कोई मना नहीं है। परेशान है उनकी मदद करो, अल्लाह ने अगर पैसा दिया है आप उनकी मदद कर दें, उनके काम भी है हर तरह के। लेकिन जब गुनाह का मामला हो, कहो भाई मैं आपको नहीं जानता, आप मुझे नहीं जानते, बस ये है। ये कहलाता है वासिल बिल्ला इंसान, ये कहलाता है बाखुदा रहना हर वक्त, ये कहलाता है वल्लदीना आमनु अशद्दु हुब्बा लिल्लाह का मुफराक बन जाना। जिसकी खाओ उसकी गाओ, हजरत वाला रहमतुल्लाह फरमाते थे जिसकी खाओ उसकी गाओ, खाते तो अल्लाह की और गाते नफ और शैतान की हो। ये क्या मोहब्बत है, ये क्या वफा है? ना ये मोहब्बत है ना वफा है, ये तो सख्त नमक हरामी, खुद गर्जी और बेवफाई है अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ। अल्लाह, बस इसी पे इक्तफा करते हैं। हजरत वाला रहमतुल्लाह फरमाते थे पांच अमाल कर लो, एक बयान कर दिया करो, जो शख्स भी इंशाल्लाह पांच अमाल कर लेगा तो अल्लाह पाक उसको अपना वलीउल्लाह बना लेंगे, और उसका नाम ही ये वलीउल्लाह बनाने वाले पांच अमाल। तो पहले तो कुरान पाक पढ़ने का अहतमाम करें तजवीद के साथ, एक डेढ़ महीने की मेहनत है, ज़्यादा मेहनत नहीं है। फिर नूरानी कायदे से बगैर किसी शर्म के किसी कारी साहब से पढ़ना शुरू कर दें तो कुरान पाक तजवीद के साथ, तो इंशाल्लाह ताला कुरान पाक दुरुस्त हो जाएगा। और एक मुट्ठी दूसरा मले, एक मुट्ठी दाढ़ी तीनों तरफ से रखना वाजिब है, ठोरी के नीचे से, दाएँ से और बाएँ से, तीनों तरफ से एक मुट्ठी दाढ़ी रखना वाजिब है। और चावल के दाने के बराबर भी अगर दाढ़ी कम है तो ऐसी दाढ़ी का रखना और मुंडाना हराम है, और हराम काम करने वाला कभी अल्लाह का वली और दोस्त नहीं हो सकता। और मूछें बिल्कुल बारीक कर लें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं जिसकी बड़ी मूछें होंगी तो तीन वईदे हैं उसके बारे में। आपने इरशाद फरमाया मैं उसकी शफात नहीं करूँगा, वो मेरे हौज़े कौसर के करीब ना आए। नंबर दो, मुनकर नकीर कब्र में गुस्से की हालत में आएंगे। नंबर तीन, उसे कब्र में अज़ाब दिया जाएगा। तो अव्वल दर्जा ये बिल्कुल मूछ का बारीक कर लें, लेकिन जायज़ दर्जा ये है मूछ का, अगर मूछे रखने का किसी को शौक़ है तो होंठ का जो किनारा है ऊपर का ये बिल्कुल खुला रहे, इसके ऊपर मूछ रख लें, लेकिन होंठ का ऊपर का जो होंठ का किनारा वो बिल्कुल खुला रहे। और दूसरा, और होंठ के किनारे के ऊपर चंद बाल भी अगर ऊपर आ गए तो वो फिर लंबी मूछ के हुक्म में मामला आ जाएगा। तो मूछे बिल्कुल बारीक रख लें तो ज़्यादा अच्छा है। और तीसरा मल है माँ असला मिनल काबैनी मिनल इजार फिनार, ऊपर से आने वाला लिबास जिससे टखने छुपेंगे जहन्नम की आग में जलाया जाएगा। तो मर्दों के लिए दो सूरतों में टखने खोल के रखना वाजिब है, जब हम खड़े हों और जब चल रहे हों। खड़े हों चल रहे हों टखने खोल के रखना वाजिब है, बैठे लेटे हों छुप जाए तो कोई हर्ज नहीं है। और दूसरी हदीस शरीफ में आपने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ऐसे लोगों से मोहब्बत ही नहीं रखता जो टखने छुपा के रखते हैं, यानी मौत तक उस बंदे को अल्लाह की कभी मोहब्बत नसीब नहीं होगी जो लोग टखनों को छुपा के रखते हैं। तो भाई ये इतनी प्यारी चीज़ है टखनों को छुपा के रखना कि अल्लाह की मोहब्बत से भी महरूम हो रहा है मौत तक, और फिर जहन्नम में जलने का अलग मामला है। इसको लोग मामूली अमल समझते हैं। कितने लोगों को देख रहा हूँ कि बूढ़े लोग हैं, पता चलता है कि 40-40 साल से नमाजें पढ़ रहे हैं लेकिन टखने उनके छुपे हैं। जबकि अलग से तीसरी हदीस शरीफ में आपने इरशाद फरमाया कि उन लोगों की तो नमाज ही कबूल नहीं होती जो दौरान नमाज अपने टखनों को छुपा के रखते हैं। तो अपनी रहमत से अल्लाह कबूल कर ले, वो अलग मामला है। बहरहाल तो ये टखनों को खोल के रखें। पैंट अगर पहनी हुई है तो भाई इसको फोल्ड कर लिया करें पाइचों को। اور چوتھا کیا عمل ہے؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی باغ نگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں. تو مردوں کا نامحرم عورتوں سے نظروں کی حفاظت کرنا اللہ پاک قرآن پاک میں حکم دے رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، ورنہ حضرت والا رحمۃ اللہ فرماتے تھے کتنے ایسے احکامات ہیں جو اللہ نے براہ راست نازل فرما دیے. یا ایھا الذین آمنوا، کہ اے ایمان والو ایسا ایسا کر لو، لیکن نظروں کی حفاظت کا حکم دے رہے ہیں اللہ پاک، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہلوا رہے ہیں. ڈبل انجن لگا دیا، یعنی ایک تو میں کہہ رہا ہوں اور دیکھو تم کس کے امتی ہو، کس کے عاشق بنتے ہو، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو میں کہہ رہا ہوں بزبان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان سے الگ کہلوا رہا ہوں کہ اے محمد وسلم آپ کہہ دیجیے. تو دو بڑی ہستیاں ہم سے کہہ رہی ہیں مردوں سے، مومنین سے، کہ نظروں کی حفاظت کرو، نظروں کو نیچے رکھو اور شرم گاہوں کی حفاظت کرو. اور اللہ نے ہر حکم کی وجہ بھی نہیں بتائی، لیکن اس حکم کی وجہ بھی اللہ بتا رہے ہیں نظروں کی حفاظت کی. آگے اللہ فرما رہے ہیں یہ حکم اس لیے دیا جا رہا ہے تاکہ تمہارا تزکیہ ہو جائے، تمہارا قلب مجلہ مصفہ ہو جائے، اور جس کا تزکیہ ہو جاتا ہے وہ ولی اللہ بن جاتا ہے، یعنی اصلاح باطن جس کی ہو جاتی ہے. تو نظروں کی حفاظت میں تزکیہ باطن، اصلاح نفس پوشیدہ ہے، ولی اللہ انسان بن جاتا ہے. اتنا بڑا راز اس میں. اور حدیث شریف میں ہے کہ لعن الناظرہ منظور علیہ، اللہ پاک لعنت فرما اس پر جو بد نظری کرے، اور اس پر بھی جو بد نظری کے لیے خود کو پیش کرے. کس کی لعنت؟ رسول اللہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی. کس کو بد دعا دے رہے ہیں؟ لعنت کی. جو لوگ بد نظری کرتے ہیں، واٹس ایپ پہ عورتیں لڑکیاں دیکھتے رہتے ہیں، گانے بجانے سنتے رہتے ہیں، یا چلتے پھرتے بد نظریاں کرتے ہیں، یا سالی بھابھی سے یا کزنوں سے کوئی نظروں کی حفاظت کا اہتمام نہیں ہے، تو یہ سارے لوگ جو ہیں یہ رسول اللہ کی لعنت کی بد دعا میں اس طرح کے آ جاتے ہیں. اور آگے آپ نے ارشاد فرمایا اور اس پر بھی لعنت فرما جو بد نظری کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے. تو یہ وہ خواتین آ جاتی ہیں جو ہر ایک کے سامنے آ جاتی ہیں، شرعی پردے کا اہتمام نہیں کرتی. تو دونوں پر لعنت کی بد دعا رسول اللہ کی، تو چین ملے گا؟ دل پر وحشت گھبراہٹ کیوں نہیں ہوگی؟ بلائیں کیوں نہیں نازل ہوں گی؟ تو بھائی بد نظری سے بچیں، چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں. اور اللہ نے جس طرح مردوں کو نظروں کی حفاظت کا حکم فرمایا، آگے اللہ نے قرآن میں عورتوں کو بھی حکم دیا کہ وہ بھی اپنے مردوں سے اپنی نظروں کی حفاظت کریں. تو برابر کا حکم ہے دونوں کے لیے. اور ان پہ بھی لعنت آ گئی کہ ان عورتوں کی نہیں جو اپنا چہرہ رکھ کے سامنے کھول کے آ جاتی ہیں، اور کہتے ہیں رہے تو اپنے ان سے کیا پردہ، دودھ والے سے پردہ، سبزی والے سے تو پردہ ہوتا ہے. جاتی ہیں تو بعض خواتین نقاب لگا لیتی ہیں، ارے وہ تھوڑی خطرناک ہے، وہ تو باہر کے لوگ ہیں، اور یہ جو تم کہہ رہی ہو تو اپنے گھر کے لوگ ہیں، ان سے کیا پردہ، یہی تو خطرناک ہے، یہی تو ڈسنے والے ہوتے ہیں، جو بیڈ روم تک جن کی رسائی ہوتی ہے، جو کزن ہوتے ہیں، قریبی رشتے دار ہوتے ہیں، یہی تو جو کمروں میں گھروں میں اندر ان کا آنا جانا ہے، زیادہ خطرناک تو ان سے زیادہ بچنا اور ڈرنا چاہیے. اور یہ جو گھروں میں جو ایک اہتمام ہوتا ہے کہ کوئی نامحرم آتا ہے قریبی، ابھی وہ پورے گھر میں چل رہا ہے بھائی، یہ بہت ہی شرم کی بات ہے. یہ کوئی بھی آئے نامحرم، چاہے کتنا ہی قریبی کزن ہو، کتنا ہی عزیز ہو، اس کو بس ڈرائنگ روم تک بٹھائیے، مردوں کی بیٹھک تک بٹھائیے، بس اس کو سارے کمروں میں لے کے نہ پھریں. اتنا بے تکلف نہ اس کو کریں کہ وہ پورے کمروں میں جا رہا ہے، اور آپا کیسی ہو، بہن کیسی ہو، یہ کیسی ہو، بیٹا کیسی ہو. بعض جو ادھیڑ عمر کے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی بڑھاپے کا بعض لوگ ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ بھی داڑھی بھی ہوتی ہے، ذرا سے بزرگ بھی بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور سارے کمروں میں مٹر گشت کر رہے ہوتے ہیں، پریڈ کر رہے ہوتے ہیں، خوب عورتوں کے سروں پہ ہاتھ پھیر رہے ہوتے ہیں گہرے گہرے، ارے بیٹی کیسی ہو، ارے میرا بچہ کیسی ہو. یہ سب بدماشی ہیں بھائی. نہ میرا محرم ہو، ادھیڑ عمر کے تم ہو، کیوں کر رہے ہو اس طرح سے؟ ڈرائنگ روم میں بیٹھو، چائے پیو، کھانا کھاؤ، نکلو پتلی گلی سے. کیوں گھروں میں گھس کے عورتوں کے اندر جا رہے ہو؟ کیوں گھس رہے ہو؟ بیٹی بیٹی ہونا الگ معاملہ ہے، اور بیٹی جیسی ہونا الگ معاملہ ہے. بیٹی جیسی کوئی نہیں ہوتی. کہ کتنے قصے آ رہے ہیں، علماء کرام کتنے واقعات بتا رہے ہیں کہ سگی بیٹیوں کو بعض لوگ نہیں چھوڑ رہے. کتنے خطوط دارالافتاء میں بھر بھر کے لوگ لکھ رہے ہیں، یہ وہ دور آ گیا، سگی بیٹیوں کو نہیں چھوڑا تو بیٹی جیسی کو کون چھوڑے گا؟ کتنی شہوت اس وقت چل رہی ہے. واٹس ایپ نے تو پوری تباہی کر دی. بہرحال پھر بات پھر دوسری طرف نکل جائے گی، اس پہ کبھی انشاءاللہ آئندہ پھر کبھی بات کریں گے. تو یہ نظروں کی حفاظت کریں بھائی، یہ بڑی خطرناک چیز ہے. ایسا آدمی کبھی موت تک اللہ کی محبت کی خوشبو اس کو نصیب نہیں ہوگی جو لوگ بد نظری کے مریض ہیں. اور ایک بد نظری سے سب سے بچنے کا آسان نسخہ یہ ہے کہ اللہ کا خوف دل میں پیدا کریں، جو یہ وعیدیں بتائی جا رہی ہیں ناراضگی اللہ اور رسول کی، اس کا مراقبہ کریں جو بیان میں سن رہے ہیں. اور ایک حدیث شریف میں آپ نے ارشاد فرمایا، وارننگ دے کے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یا تو تم لوگ نظروں کی حفاظت کرو گے، بد نظری سے بچو گے، نہیں تو تمہاری صورتوں کو مسخ کر دیا جائے گا. بالکل فائنل پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ سنا دیا. تو یہ خوف پیدا کرتے ہوئے اس کا مراقبہ کریں ان احادیثوں مبارکہ کا، اور اللہ سے دعا مانگے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما، کیونکہ ساری توفیقات اللہ کی طرف سے. لیکن ہم ارادہ تو کریں، خوف تو رکھیں، اور کہیں اللہ پاک مجھ سے ہو نہیں رہا، لیکن چاہ رہا ہوں بچنا، تو بچائے گا تو بچوں گا، یہی کہہ دو بھائی، کچھ تو کرو، تو اللہ پاک انشاءاللہ توفیقات کی بارش کر دیں گے. اللہ کا خوف بس دل میں آنا چاہیے. تو نظروں کی حفاظت کریں بھائی خاص طور پہ، اور چوتھا جو عمل آخری جو عمل ہے کہ بھائی دل میں گندے خیالات بھی لے کر نہیں آنے. جب یہ چار اعمال کر لیتا ہے تو شیطان کیا کرتا ہے, ماضی میں جو گناہ ہوئے تھے ان کی پکچرائزیشن وہ کرتا ہے دل کے اندر, خیالات ڈالتا ہے کہ بھائی تم نے ماضی میں ایسے ایسے گناہ کیے تھے. مقصد ہی شیطان کا یہ ہوتا ہے کسی طرح سے دوبارہ اس کے اندر شہوت کی آگ لگے اور سارے چھوٹے ہوئے گناہ یہ دوبارہ کریں. تو جان بوجھ کے خیالات کا لانا برا نہیں ہے, جان بوجھ کے خیالات کا لانا برا ہے لیکن شیطان اگر ڈال دے تو اس میں آدمی گناہگار نہیں ہوتا, لیکن جان بوجھ کے خیالات کا لانا جمانا اور اس میں مشغول ہونا یہ صحیح نہیں ہے. تو دل کو پاک صاف رکھنا اللہ کے لیے, یعنی دل کو اللہ کے لیے پاک رکھنا ہے, گندے خیالات سے بچانا. تو جب یہ کوئی انسان پانچ اعمال کر لیتا ہے اور یہ پانچوں اعمال کی توفیق کسی بھی اللہ والے سے جس سے یا ان کے غلام سے جس سے مناسبت ہو وہاں تعلق قائم کر لیں تو انشاءاللہ تھوڑے عرصے میں پانچوں اعمال کی توفیق ہو جائے گی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد یا رب کریم یا ارحم الراحمین. جو کچھ بھی بولا گیا سنا گیا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے, یا اللہ کہنے سننے میں غلطی کمی بیشی ہو گئی تو اپنی شان رحمت سے بخش دے, معاف فرما دے. یا اللہ جو ہمارا مل بیٹھنا تیری رضا تیری خوشی کے لیے, اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے. ہم سب کی اور ہمارے اہل و عیال کی کامل مغفرت فرما. یا اللہ جو بھی اس بیان کو سنے اللہ اس کی کامل مغفرت فرما دے, ہم سب کو کامل ہدایت نصیب فرما لے, جس کے فیصلے فرما دے. والذین آمنوا اشد حب للہ کا سچا مصداق ہمیں بنا دے. یا اللہ میں ایسی توفیقات کی بارش فرما دے کہ ہم اپنا دل توڑ لے لیکن تیرے حکم کا نہ توڑ پائیں. اللہ ایسا ایمان و یقین اور وجدانی کیفیت عطا فرما. یا اللہ منافقت سے بچا لے اور پکا مومنانہ صفات ہم سب کو عطا فرما دے. یا اللہ دنیاوی اخروی تمام جتنی بھی پریشانیوں اور غموم ہیں ان سب سے ہمیں نجات دے دے. ہم سب کو اور ہمارے اہل و عیال کو اور تمام امت مسلمہ کو عافیت دارین نصیب فرما. ہر غم سے بچا, ہر پریشانی سے بچا, ہر بیماری سے بچا, ہر صدمے سے بچا, سب سے بڑھ کے اپنے ناراضگی والے اعمال سے بچا. یا رب کریم حاضرین مجلس میں سے جس جس کے دل میں جو بھی جائز حاجات ہیں اللہ تو جاننے والا ہے ہم سب کی جائز حاجات کو پورا فرما دے. یا اللہ جو بھی آئے محروم نہ جائے. یا اللہ دنیا بھی بنا دے آخرت بھی بنا دے, صحیح تعلق آپ سے ہم کو حاصل ہو جائے. یا اللہ اچانک اور غفلت کی موت سے ہماری حفاظت فرما, اچانک اور غفلت کی موت سے ہماری حفاظت فرما. دنیا سے اس وقت اٹھانا جب تو ہم سے راضی اور خوش ہو. یا اللہ جان کرنے کی تکلیف سے, عذاب قبر سے اور ہر طرح کی ہولناکیوں سے حشر کی اللہ ہم سب کی حفاظت فرما, خاتمہ ایمان پر مقدر فرما. یا رب کریم یا ارحم الراحمین تمام مصیبت زدہ لوگوں کی مصیبتوں کو دور فرما, تمام پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما, تمام بیماروں کو شفا کلی نصیب فرما. یا اللہ جتنے بھی مفلس نادار غریب ہیں ان کو لال رخ سے غنی فرما. یا اللہ کل مومنین مومنات کو بخش دے, معاف فرما دے. یا اللہ یا ارحم الراحمین مختصر سے وقت میں جو مانگا وہ بھی عطا فرما دے اور جو نہیں مانگا وہ بھی عطا فرما دے. کچھ خواتین ہیں ان کے رسولی ہے اور اس میں کینسر کی بھی رپورٹ آ گئی ہے, تو دعا کریں اللہ پاک کینسر سمیت ان کی رسوائیوں کو ختم فرما دے, مرض کا نام و نشان مٹا دے, مکمل شفا کلی نصیب فرما دے بغیر کسی درد تکلیف کے. اور اسی طرح اور بھی خواتین ہیں جن کے بچہ دانی میں رسوائیاں ہیں, دعا کریں اللہ پاک ان کی بچہ دانی میں سے رسوائیوں کو ختم فرما دے اور جہاں جہاں رسوائیاں ہیں ختم فرما دے. اللہ جتنی بھی خواتین بیمار ہیں یا رسوائی ہیں یا کسی بھی بیماری میں مبتلا ہیں اللہ پاک ان سب کو شفا کاملہ عطا فرما دے, تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دے. یا اللہ پوری دنیا میں جہاں جہاں کوئی بھی مسلمان صاحب ایمان کسی بھی غم میں تکلیف میں اذیت میں بیماریوں مبتلا ہو تو اللہ اس کے غم کو تکلیف کو اذیت کو بیماری کو دور فرما کر اسے چین سکون راحت عطا فرما دے. یا اللہ تمام امت مسلمہ کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما, اسلام کو خوب غلبہ عطا فرما. یا نہ کشمیر کے مسلمانوں کی, انڈیا کے مسلمانوں کی اور دنیا میں جہاں جہاں مظلوم مسلمان ہیں ان سب کی, ہم سب کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. یا اللہ اسلام کو خوب غلبہ عطا فرما, غلبہ عطا فرما, غلبہ عطا فرما. اللہ پاکستان کی حفاظت فرما, ہر شرور سے پاکستان کو نیک اور صالح قیادت نصیب فرما. یا اللہ پاکستان کو نیک اور صالح قیادت نصیب فرما. یا اللہ پاکستان کو نیک اور صالح قیادت نصیب فرما. یا اللہ پاکستان سے مہنگائی کو ختم فرما دے. یا اللہ انٹرنیشنل مارکیٹ سے پیٹرول کے ریٹ کو گرا دے, پیٹرول کے ریٹ کو آدھے کر دے, پیٹرول کے ریٹ کو اللہ پاک آدھے سے بھی کم کر دے. یا اللہ رحم و کرم کے معاملات فرما دے. یا اللہ ہمارے اعمال کو مت دیکھ اپنی شان رحمت کو دیکھ. یا اللہ خصوصی رحم و کرم کا معاملہ فرما دے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.